تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد والتين والزيتون الذي يأكل الناس يقال فما يكذبك فمن الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں کتاب التفسیر کے تحت سورۃ والتین والزیتون پر باب باندھا. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے جمعے میں کتاب التفسیر سے کسی سورت پر گفتگو کی جاتی ہے گزشتہ موقع پر سورت بالضحا پر گفتگو ہوئی تھی آج سورت والتین والزیتون پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورت تین یہ آخری پارے کی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے. مکی سورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی. اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے لیکن جمہور اور اکثر مفسرین کا قول یہی ہے, جیسا کہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سورت بتی مکی سورت ہے. جہاں تک اس سورت کے نام کا تعلق ہے, تین کہتے ہیں انجیل کو اور انجیل ایک پھل ہے. چونکہ یہ سورت لفظ تین سے شروع ہوئی ہے تو اس کا یہی نام رکھ دیا گیا. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ سورتوں کے جتنے نام ہیں یہ سب کے سب توقیفی ہیں. توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں رکھے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نام متعین ہو جاتا تھا وہی آپ اس سورت کا نام رکھ دیتے تھے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بہت سی سورتیں ایسی ہیں کہ جس لفظ سے وہ شروع ہوئی ہیں اسی لفظ پر اس کا نام رکھ دیا گیا. جیسے سورت الرحمن, الرحمن علم القرآن, تو الرحمن سے شروع ہوئی تو اس کا نام الرحمن ہی رکھ دیا گیا. تو اسی طریقے سے بتین, تین سے شروع ہوئی تو اس کا نام بتین ہی رکھ دیا گیا. اور بعض سورتوں کے نام کسی مضمون کے تحت رکھے گئے ہیں کہ اس کے اندر مضمون کچھ اس طرح کا ہے, کوئی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ نام رکھ دیا گیا, جیسے کہ سورت بقرہ ہے. تو بقرہ کا معنی ہے گائے. چونکہ اس سورت مبارکہ میں گائے کا ایک قصہ ہے اور وہ کوئی ایسا ویسا قصہ نہیں, بہت اہم قصہ ہے, اس لیے اس قصے سے مطلوب یہ نہیں ہے ایک کہانی سنا دی جائے, بلکہ اس سے مطلوب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ جس طریقے سے اس گائے کا گوشت اس مردے کو ٹچ کرنے سے, چھونے سے مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا اور اس کے بعد وہ گر گیا, مر گیا دوبارہ سے, تو اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ باور کروانا مقصود تھا کہ جس اللہ میں یہ طاقت اور قدرت ہے کہ ایک گائے کے گوشت کے اندر احیاء کی ایسی قوت رکھے کہ وہ کسی مردے سے اگر چھوئے تو مردہ زندہ ہو جائے, تو اسی اللہ میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ اسرافیل کے سور کے اندر وہ طاقت رکھے کہ وہ سور جب پھونکا جائے اور اس کی آواز اور لہریں جس وجود کے ساتھ ٹکرائیں, جس سماعت تک پہنچے وہ زندہ ہو جائے. وہ تو اس کی قدرت ہے. تو چونکہ وہ پوری کی پوری سورت کی بنیاد وہ واقعہ تھا کہ جس میں عقیدہ معاد پر تعلیم تھی اور سب سے زیادہ بڑا اعتراض ابتدائے آفرینیت سے انسانیت کو عقیدہ معاد پر رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سب سے بڑا اعتراض اس پر رہا. مادہ پرست انسان یہی کہتے رہے کہ نہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم تو مٹی بن گئے, مٹی کے ساتھ ذرات ہمارا وجود ہو گیا تو کیسے زندہ ہو سکتے ہیں, ممکن نہیں. جب تک یہ دنیا میں ہے تو بس ہے, جب فنا ہوگا تو ختم, تو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کریں گے. تو یہ انہیں تعجب ہوتا تھا. اس لیے قرآن کریم میں جہاں توحید اور رسالت پر گفتگو ہے وہاں سب سے زیادہ گفتگو عقیدہ معاد, معاد کا مطلب دوبارہ زندہ ہونا, لوٹ کر آنا, اس عقیدہ معاد پر گفتگو ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ثابت فرماتے ہیں. اور ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ زندہ کرنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا کہ جس وقت تمہارے اس وجود کا کوئی میٹیریل ہی نہیں تھا, تم معدوم محض تھے. اس وقت جب میں نے تمہیں پیدا کر دیا تو دوبارہ زندہ کرنا تو میرے لیے آسان ہے, اس لیے کہ تمہارے پورے کے پورے وجود کا میٹیریل تیار ہو چکا ہے, زیادہ سے زیادہ زمین میں وہ بکھر جائے گا. تمہارے مقناطیس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بکھرے ذرات کو مٹی میں سے سمیٹ لے, تو کیا مقناطیس کے بنانے والے میں وہ طاقت نہیں کہ انسان کے وجود کے ذرات کو سمیٹ کے زندہ کھڑا کرے؟ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل تھا, جب میں نے وہ کر دیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, تم سوچتے نہیں ہو. تو عقیدہ معاد کو مختلف عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا. تو اسی طریقے سے اس سورت مبارکہ کا نام بھی سورت بتین اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت بتین لفظ تین سے شروع ہوئی اور تین کا معنی انجیل. اور پھر اس سورت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے شروع فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے شروع فرمایا, لا اقسم بیوم القیامہ, قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس کو بھی قسم کے ساتھ ذکر فرمایا کہ مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی, انجیر و زیتون اور زیتون کی, و طور سینین اور طور سینا کی, و ھذا البلد الامین اور اس امانت والے شہر کی, چار چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. انجیر کی قسم کھا رہے ہیں, زیتون کی قسم کھا رہے ہیں, اور طور سینا یعنی وادی سینا کی قسم کھا رہے ہیں. اور ھذا البلد الامین, امانت والے شہر یعنی مکہ کی قسم کھا رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, سنت جاریہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آپ قسم کھا کے عنوان اور موضوع کو ذکر فرماتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم تو وہ شخص کھاتا ہے کہ جس کی بات پر کوئی شک و شبہ ہو اور وہ اپنی بات کو برحق ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے کہ قسم سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یوں ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی شان تو ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہوگا؟ سب سے سچی بات ہی اللہ کی ہے, تو اس کو پھر قسم کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مضمون کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو انسانوں کی اپنی ذہنی سطح اور دستور کے مطابق قسم کھا کے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ بھی یہ بات قسم کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو ضرور کوئی اہم بات ہے. اگرچہ اہم تو قرآن کا ایک ایک حرف تو سکون ہے, لیکن مخاطب کی جو ذہنی سطح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات قسم کھا کے ذکر فرماتے ہیں. تو چونکہ اس میں بہت ایک اہم مضمون ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ انسانی تخلیق کا حسن, انسان کو کیسا خوبصورت بنایا ہے, کیسی خوبصورت آنکھیں اس کی بنائی, کیسے خوبصورت ہونٹ بنائے, ناک کان ہاتھ پیر اور اس کی قد و قامت اور اس کے جسم کا رنگ روپ, ایک ایک چیز انتہائی حسین و جمیل بنائی. تو تو چونکہ انسان کی حسن تخلیق ایک بہت ہی اہم موضوع تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو قسم کے ساتھ ذکر کر دیا. اور چونکہ انسان سب سے زیادہ دھوکہ اپنی اس حسن تخلیق سے ہی کھا رہا تھا, اپنے بدن کی قوت, اپنے بدن کا حسن, یہی وہ ایک ناز تھا کہ جو اس کو کسی کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا. تو گویا کہ انسان کی زندگیوں میں اس کے جسم کے حسن و جمال بہت اہمیت رکھتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہم عنوان کو قسم کے ساتھ ذکر فرمایا اور آگے چل کے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ بے شک یہ انسان کا خوبصورت وجود, یہ خوبصورت سراپا, یہ میری نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایسا کامل حسن و جمال کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا, کسی مخلوق کو ایسا حسن و جمال نہیں دیا گیا جو اس انسان کو دیا. اس کا ایک ایک جسم کا عضو انتہائی متناسب اور معتدل بنایا. اس کی ناک نہ تو ہاتھی کی طرح اتنی لمبی بنا دی سون, اور نہ گائے کی طرح اتنی چپٹی بنا دی کہ بالکل ساتھ لگی نہیں, ایسا نہیں. اس کے ناک میں انتہائی کا اعتدال رکھا. اس کی گردن نہ تو اونٹ کی طرح اتنی لمبی بنا دی اور نہ کچھوے کی طرح اتنی چھوٹی بنا دی کہ پتہ ہی چلے کہ گردن ہے کہ نہیں. یہ کمال ہمارے تخلیق کا, ہماری مصوری کا, کہ اس انسان کو اتنا حسین بنایا. اور اس کا یہ ظاہری بدن اور بدن کی قوت, اور خاص طور پہ شباب اور جوانی کے اندر اس کی حسن جمال اور رعنائی, یہی اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے. اور اس کی جوانی کی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹے گی نہیں کبھی اور یہ اللہ کا سر خوش ہو جاؤں. تو اللہ نے آگے چل کے یہی بات بتائی کہ یہ حسن تخلیق بہت بڑی نعمت ہے اور یہ فضیلت اور نعمت تمہیں میں نے دی ہے, لیکن یاد رکھو یہ نجات کا مدار نہیں ہے. نجات کا مدار نہیں ہے. اور پھر یہ حسن و جمال اور یہ بدن کی قوت یہ ہمیشہ ہمیشہ دائمی نہیں ہے, یہ فانی ہے. یہ بڑھاپے میں آ کر ایسی ہو جائے گی کہ یہی کمر جو بالکل سیدھی تھی یہی کمر جھک جائے گی, یہی کمر جھک جائے گی, ہاتھ میں آتا آئے گا تو انگریزی کا ڈی بن جائے گا, ڈی سے ڈگنگ. اب ڈگنگ کی بات کا نمبر آنے والا, یعنی کمر کھود جائے گی. یہ انگریزی کا ڈی بتاتا ہے کہ لوگوں میرے لیے ڈگنگ کے انتظام شروع کر دو, اس لیے کہ میری ڈی بن گئی ہے, یہ شروع ہے. تو دنیا کے اندر ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حسن و جمال اور یہ بدن کی قوت ہے جس پہ تم ناز کرتے تھے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ فنا ہونے والا. اور آگے چل کے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, اس لیے کہ وہاں تو نجات کا مدار ہے ہی باطنی حسن پر, ظاہری حسن پر نہیں. یہ حقیقت اس صورت میں بتائی. لہذا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بتا کر کہ قسم کھانے کے بعد کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق ہم نے انسان کو انتہائی حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا, ایسا حسن و جمال اس کو دیا کہ کسی مخلوق کو نہیں. لیکن اس میں ناز نہ کرنا, ثم رددناه اسفل سافلین, اور پھر یہی اس کی جمالی کا حسن و جمال بڑھاپے میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور یہ بڈھا فرتوت ہو جائے گا. جو زبان چر زبانی سے بولتا تھا اب یہ زبان گونگ ہو جائے گی, جس کان سے سنتا تھا اب اس کان کو اس پہ سننے کے لیے مشینیں ڈھونڈے گا, یہ آواز نہیں آئی ذرا اونچا بولو. جن آنکھوں سے دیکھتا تھا وہ کافی آنکھیں تھی, اب ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, موٹے موٹے چشمے لگا کے بیٹھا. جس سپاٹ سینے پر نال تھا وہ اب سینہ جھکنے لگا, اب سینے کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ جب کھانسے تو کھانس کے بلغم باہر نکال سکے, بھی اتنی طاقت نہیں رہی, کھانستا ہے بلغم بھی باہر نکالنے کی طاقت نہیں ہے. تاکہ سما ردد نہ ہو اسفل ساتھ, پھر اس کو بڑھاپے کی انتہائی منزلوں میں ڈال دیں گے. تو یہ حسن و جمال جس پہ تجھے ناز تھا, یہ قوت بدن, یہ تو دنیا میں فنا ہونے لگے اور آگے قبر میں تمہیں پوچھنے والے نہیں. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کے پاس یہ مانوی اور باطنی حسن بھی تھا, ظاہری حسن اور ساتھ باطنی حسن بھی, ایمان اور عمل سارے تھا, بس یہ بچ جائیں گے, یہ نجات پا جائیں گے. یہ ان کا بڑھاپا اور بننے کے بعد ان کا زمین میں اتر جانا, قبر میں چلا جانا, تو ان کے لیے خیر ہو جائے گا, اس لیے کہ وہاں اب ان کی قیمت بڑھ گئی. اس دنیا کے اندر تو اولڈ از گولڈ نہیں رہا, یہ کسی زمانے میں یہ مثال چلتی تھی اولڈ از گولڈ, اب اولڈ از گولڈ کہاں ہے؟ گولڈ ہوتا تو آپ اس کو نرسنگ ہوم میں ڈالتے, یہ گولڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ گولڈ. اب یہ نرسنگ ہوم میں کیوں ڈالتے تم؟ عید آ گئی تو ہیلو ہائی کر لیا تو بابے کو وہاں ڈال دو. ایک دوست سے میں نے پوچھا, یار بوڑھے باپ کو تم نے وہاں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ گھر میں خدمت کرو. اجی کہاں خدمت کا ٹائم, اور پھر گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دیتے ہیں, یہی تو وصول کرنے کا ٹائم ہے. انکم ٹیکس ساری زندگی دیتے رہے ہیں, اب یہ انکم ٹیکس وصول کرنے کا ٹائم ہے. ابا کی خدمت کریں, ریٹائرنگ ہوم نرسنگ ہوم میں ان کی خدمت ہو, نرسیں دیں وہ لوگ. ہاں ہم جاتے ہیں جمعرات کو, ہفتے کو دو دن ہفتے میں جاتے ہیں, ابا کو ہیلو ہائی کرتے ہیں, باتیں کر کے آ جاتے ہیں. لو یہ انکم ٹیکس کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی دونوں کو بڑا پایا یا کسی ایک کو بڑا پایا اور اس کی خدمت کر کے دنیا کے اندر جنت نہ کما دی تو وہ ہلاک ہو گیا. یہ تو جنت کی پوٹلی تھی بھائی, یہ تو وہاں دے کے آ گئے, یہ جنت کا ٹکٹ وہاں دے کے آ گئے. بیوقوف نہیں, یہ احمق ہے, بیوقوف. یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا, تم نے وہاں رکھ دیا. یہ تو کریڈٹ کارڈ تھا, یہ تو بڑا چارج کرنے کا موقع تھا بھائی, پتہ نہیں کتنے دن ہے بڈھا, لیکن نہیں وہاں ڈال دیا. اور حدیث میں فرمایا کہ رضی ربی فی رضی الوالدی, باپ کی رضامندی اور خوشی میں اللہ کی رضامندی اور خوشی ہوتی ہے. باپ ناراض, اللہ کی ناراض. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں دونوں یا کسی ایک کو محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے پر نظر ڈال دی تو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ آپ محبت سے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ لیں, بوڑھے باپ کو محبت اور عقیدت شفقت سے دیکھ لیں, صرف دیکھنا, پیر بھی نبھانا, صرف دیکھا ہی ہے محبت سے, خاص کیفیت کے ساتھ, پر میں مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہوں. اب سوچنے کی بات, ہم کر کے آئے تو پتہ نہیں کتنے مہان بلنڈر مارے ہو اور وہ مقبول نہ ہو, قبول نہ ہو, اور یہاں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کتنے حج عمرے لکھوا سکتے نام آباد. تو اولڈ از گولڈ, ابھی اولڈ از گولڈ نہیں رہا. یہ انگریزوں نے جملہ بنا دیا اولڈ از گولڈ, لیکن اب ان کی نظر میں اولڈ از گولڈ نہیں رہا. خود ہی بڈھا جیسے ہوتا ہے, بڈھی کو باہر نکالو, بڈھے کو باہر نکالو. اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد اور میرے سسر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کمرے کا بیڈ روم کا گدا تھا, میٹرس. تو ایک بچی نے کہا کہ ابا جی یہ پرانا ہو گیا ہے, اس کو باہر پھینک دیتے نیا لے آتے ہیں. گدا پرانا ہو گیا, اس کو پھینک دیتے نیا لے آتے ہیں. دیکھو بزرگ کیسی تربیت فرما رہے ہیں. اب یہ نیا کا جدت کا یہ نشہ جو ہے یہ مغرب سے ہمیں چڑھا ہے. چار پیسے آ جائے تو ہر سال گاڑی بدلتا ہے. اب گاڑی بدلنے کی بیماری لگ گئی تو اگلے دن گاڑی میں بیٹھنے والی بھی بدلتا ہے. یار باس ہو گئے, دس سال سے بھگت رہے ہیں, نئی بیوی لانی چاہیے, اس کی چھٹی کراؤں. وہ جدت کا نشہ چڑھ گیا نا,
اب وہ بیوی پر بدلنے کی سوچتا ہے, گاڑی بھی بدلنے کی سوچتا ہے, گھر بھی بدلنے کی سوچتا ہے, یہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. یہ سب مغربی, اور مغربی دنیا میں ہر چیز بدلتے ہیں. اور اولڈ از گولڈ کا اصول تو اسلام کا تھا. اب بچی نے جب یہ بات کہی, اللہ اکبر, کہنے کو چھوٹی سی بات ہے, اگر غور کریں تو اس کے پیچھے درس و تعلیم کے ابواب کھلتے ہیں. حضرت خوش نہیں فرمایا کہ نہیں یہاں, حضرت فرمایا پھر مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے باہر کر دو, پھر میرا بھی ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیں بیٹا, کیونکہ میں بھی پرانا ہو گیا, میں بھی 60 سال کا ہو گیا. تو فرمایا لگے کہ بیٹا پھر میرا بھی ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیں. بچی چپ, بس اس ایک جملے نے کاٹ دیا. کتاب کھول گئی پوری درج کی کہ یار کیا کہہ رہے ہیں, کہ جو بھی چیز پرانی ہو جائے اٹھا کے پیسے ہیں. نہیں, یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ایک جملے کے اندر کیا بات کہہ جاتے ہیں. تو میں اس بات کو سوچتا ہوں تو اب تعلیم کے ابواب کھلتے ہیں, قرآن سنت کی حقائق کھلتے ہیں کہ یار یہ ایسے بات نہیں کہہ رہی, اس کے پیچھے تو پورے علوم کے سمندر ہیں, دریا ہیں. ٹھیک ہے, تو بابا یہ پورا فرسود ہو جاتا ہے دنیا کے اندر ہی, اب اس کی کوئی قیمت نہیں, یہ بے قیمت ہونے لگتا ہے. لیکن کہا کہ جب اس کے اندر باطنی حسن موجود ہے, ایمان اور عمل صالح, اب یہ جو جب دوسرے جہان میں جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. امریکہ کے اندر $1 ہے, ۱ روپے کا نوٹ, $1 ایک ہے, لیکن یہ نوٹ جب پاکستان منتقل ہوتا ہے تو 60 روپے ہو جاتے کہ نہیں. عالم بدلتا ہے, ملک بدلتا ہے, نظام بدلتا ہے, تو قیمت بدلتی ہے. جب اس یہ بوڑھا ایمان والا یہ بوڑھا اس دنیا کے عالم سے نکل کے آخرت کے عالم میں جاتا ہے تو وہاں کرم بھی بڑھ گئی. اب اس کی قیمت اتنی کہ جنتیں اس کی منتظر ہے کہ آئیے, آج دروازے کھلے ہوئے حدیث میں فرمایا, اور کہا جائے گا کسی کے دروازے سے داخل ہونا. کیوں؟ باطنی حسن, جو مانوی حسن, وہ بھی دے کر گیا. بظاہر بوڑھا ہو گیا لیکن باطنی حسن تھا. تو جیسے دوسرے عالم میں منتقل ہو, دوسرے ملک میں گیا, ملک آخرت میں, تو وہاں کرنسی کی قیمت بڑھ گئی. یہاں 1 روپیہ تھا, وہاں 60 روپے ہو گئے. یہاں 1 پاؤنڈ تھا, وہاں 90 روپے ہو, 90 روپے ہو گئے, قیمت بڑھ گئی. لیکن اگر ایمان نہیں, عمل صالح نہیں, باطنی حسن نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں بڑی قیمت ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, بڑے بڑے عہدے ہیں, بہت بڑی چیز ہے, بڑا خوبصورت لمبا چوڑا جوان ہے, مر گیا تو سمجھو کہ 60 روپے پاکستان کے یہاں آ کر $1 ہو گئے, کوئی قیمت نہیں. جیسے نیچے اترا منکر نکیر تیار ہے کہ من رب کا, ہاں ہاں لادری, مجھے تو نہیں پتا. ماں دینوں کا, ہاں ہاں لادری, مجھے نہیں پتا. ماں تقول اس کے حاضر رجل, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا, کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے, کون ہے, تو دیکھے گا, کہا گیا ہاں ہاں لادری, مجھے کچھ پتا. دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈگریوں والا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑا خوبصورت تھا. فرعون سے بڑا مالدار کوئی ہوگا؟ فرعون سے زیادہ طاقتور صحت مند کوئی ہوگا؟ روایات میں آتا ہے 450 سال عمر تھی فرعون کی, اور کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. اور سلطنت, اتنی بڑی سلطنت, مال و دولت کی تجوریاں, ہاں ہاں لاجری. اور قرآن نے کہا ابھی بھی صبح شام اس کو جہنم کی آگ کے پاس لے جایا جاتا ہے, تپایا جاتا ہے, اور جب آخرت آئے گی تو اس سے زیادہ سخت جہنم کی عذاب میں ڈال دیں گے. کیا ہے؟ کیوں؟ ایمان نہیں تھا, اندر طاقت نہیں تھی ایمان کی, لہذا اس کی قوت خرید کم ہو گئی, یہ ڈیویلی ہو گیا. پاکستان میں تو 50 روپیہ تھا یہ, لیکن بظاہر 50 روپیہ, لیکن اندر اس کی قوت خرید نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. امریکہ میں آ کے 1 روپیہ ہو گیا, لیکن اندر اگر طاقت تھی, امریکہ میں اگر $1 تھا تو پاکستان میں جا کے 60 روپے ہو گیا. تو بات بظاہر نوٹ تو اتنا ہی ہوتا ہے. میں کہا ہمارے روپئے کا نوٹ شاید ڈالر سے بڑا ہی ہو, مقدار تو برابر ہی ہے, کوئی بڑا نہیں, لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ایک چھپی ہوئی ایک قوت ہے, وزن وہ بڑھا. تو کتنا بھی خوبصورت انسان ہو, اندر چھپی ہوئی قوت نہیں ہے, مانوی حسن اس کے پاس نہیں, ایمان اور اپنے سالے کا اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اگر ظاہری طور پر ٹوٹا پھوٹا نوٹ ہے ایک ڈالر کا تو پاکستان میں 60 روپے ملیں گے نا. ظاہری طور پر حالت یہ ہے کہ حبشہ کا بلال ہے, اے غلام موٹے ہونٹوں والا, کالے رنگ والا غلام, کوئی حسن و جمال نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے آج کی رات, میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے کسی کے چلنے کی آٹ آ رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے, کہا کہ آپ کا غلام بلال چل رہا ہے. یہ رات کی نماز کے لیے اٹھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آج فرش پر ایسی بلی لگی کہ عرش پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ نافرمانی کرے گا, یہ تو اپنا رب بستر اور اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر میری اطاعت کے لیے جا رہا ہے. تو بظاہر سراپا کیا ہے لیکن اندر کی ایمان کی قوت ہے. قیمت کتنی لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ ہیں اور آگے آگے بلال چل رہا ہے, خادموں کی طرح قاتلوں کی طرح آگے آگے جا رہا ہے. تو صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے کہ بھائی کسی نے خواب دیکھا تھا, کیونکہ وہ نزول وحی کا زمانہ تھا, احکام اتر رہے تھے, تو بسا اوقات اللہ تبارک مطالعہ صحابہ کو خواب دکھا کر دین کی رہنمائی کرتے تھے. چاہتے آپ کو پتا کہ یہ اذان, اذان کے یہ کلمات صحابہ کو خواب ملے. اور غالباً عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نماز کے لیے کیسے بلائیں. کسی نے کہا جی گھنٹہ بجاتے ہیں, آپ نے کہا نہیں یہ تو عیسائی کرتے ہیں, کسی نے کہا جی تبل بجاتے ہیں بگل بجاتے ہیں یہودی کرتے ہیں, کسی نے کچھ کسی نے کچھ, تو آپ نے پسند نہیں فرمایا. کسی نے کہا جی آگ جلا دیں گے روشنی ہو جائے گی, میں کہا نہیں یہ مجوسی کرتے ہیں. تو طبیعت نہیں اور سوچو چلو کل بات کریں گے. رات کو عبداللہ ابن رواحہ صاحب دیکھتے ہیں تعبیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک فرشتہ آتا اور کہتا ہے کہ نماز کے لیے تم ان لوگوں کو بلانا ہو تو یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دی, پوری اذان سنائی. آپ نے اذان سنی اور صبح جب فجر کے بعد پہنچ گئے, آپ نے پوچھا بھی کسی نے خواب دیکھا کوئی, عبداللہ ابن رواحہ نے کہا جی میں نے دیکھا. کیا اذان سنائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ہو گئی کہ ہم ان کلمات اذان کے ساتھ دعوت دیا کرے نماز. اور آگے ایک عجیب بات سنا, اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خواب آیا, انہوں نے بھی اذان والا خواب دیکھا. اللہ اکبر, ایسا دل کہاں سے لاؤ گے تم نیلا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جب اپنا خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, صحابہ اس کو مبارکیں دے رہے ہیں, عبداللہ ابن رواحہ کو چوم رہے ہیں, ماشاءاللہ یار بڑی بات ہے تم نے خواب دیکھا ماشاءاللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس رات یہ خواب دیکھا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں بھی یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میں نے بھی یہ دیکھا ہے, عبداللہ ابن رواحہ کو اس پر جو پیار اور محبت مل رہی ہے مقبولیت مل رہی ہے وہ کم ہو جائے گی, لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں عمر نے بھی دیکھ لیا, تو میں اس نے بتایا ہی نہیں کہ عبداللہ رواحہ کو لوگوں کی محبت ملی. خدا کی قسم کائنات کے سارے دل ایک طرف کر لو, عمر کے دل کا ہزارہ حصہ نہیں بن سکتا. آج ہم میں کسی میں اتنا درد ہے, بلکہ وہ بتا رہا ہوگا تو پڑھ کے کہیں گے کہ میں نے بھی یہ دیکھا, وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی اس کا جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو خراب کر دو. یہ تو میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں, ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں, کیا ہم کسی مسلمان کو مقبول اور محبوب ہوتے ہوئے دیکھ دے سکتے ہیں؟ فوراً کوشش کر رہے ہیں جی کوئی بڑی بات نہیں میں نے بھی یہ دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا کہ نہیں, عبداللہ ابن رواحہ کو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ مل رہی ہے اور صحابہ کی جو محبوبیت اس کو مل رہی ہے ملنے دو, میرا بھائی خوش ہو جائے. بعد میں جا کر آپ نے بتایا کہ میں نے بھی ایسے دیکھا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو ہو گئے, اس کا مطلب ہے تصدیق ہوگی عبداللہ ابن رواح کی, گواہ دو ہو گئے کہا کہ عبداللہ رواح کی تصدیق ہوگی, اتنا فرمایا. لیکن اس دن آپ نے نہیں بتایا. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو خوش دیکھو تو خوش ہونے دو. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے, سنت ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو ہنستا دیکھو کیا کہتے ہیں, اذک اللہ سنت, اللہ تجھے ہنستے رکھے, اللہ تجھے ہنستے رکھے, یہ دعا ہے. اذک اللہ سنت, اللہ تجھے ہنستے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, صحابی آ رہے ہیں کہا کہ اذک اللہ سنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے حضور اللہ آپ کو ہنستے ہی رکھے. اور آج ہم کسی کو ہنستا دیکھتے ہیں ہم رونے لگتے ہیں, یار اس کو کیا خوشی مل رہی ہے, ہنس رہا ہے, رونے لگتے ہیں. اور جب کوئی رو رہا ہو تو ہنستے ہیں کہ صحیح ہے رونے دو اس کو, ایسی رہتی یہ ہے بھی تو ایسا ہی نہیں. ہمیں یہ درجات تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, یہ اس کا کام ہے, تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تم کہہ کہ یہ ایسا ہی ہے. تم ہنستے کو دیکھو تو دعا کرو اللہ اس کو ہنستے رکھے, کوئی رو رہا ہے تو دعا کرو یا اللہ اس کا دکھ اور درد تکلیف دور کر دے. میرے پیر مرشد حضرت اقدس, میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, میرے وہ دادا پیر ہیں. وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, کہا کہ میں کبھی گاڑی میں جا رہا ہوتا تھا اور کسی کو دیکھتا کہ اس کی گاڑی خراب ہے, وہ گاڑی کا بونٹ کھول کے کار کا کھڑا ہے, یا کسی موٹر سائیکل والے کو دیکھا وہ موٹر سائیکل نیچے گرا رہا ہے, اس کے پٹرول کو صحیح کرنے کے لیے ریزرو لگا رہا ہے, یہ کہ مارا اسٹار کی ہو رہی. فرماتے جیسے میں دیکھتا تھا تو گھر تک اس کے دعا کرتا جاتا تھا, یا اللہ اس بیچارے کی گاڑی میں جو فنی خرابی ہو گئی ہے اپنے لطف و کرم سے فنی خرابی دور کر دے, یہ بیچارہ اپنے گھر والوں کے پاس خیر سے پہنچ جائے. میں گھر تک دعا کرتا جاتا تھا, گھر مجھے اتنی قلق ہوتا. اب وہ کون ہے کون نہیں ہے اس کے دعا, یا اللہ اس بیچارے کی تکلیف دور کر دے. ظاہر ہے کہ جس کی موٹر سائیکل خراب ہے وہ کس اذیت اور کرب کے اندر ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کی گاڑی کبھی خراب ہو تو آپ پر کیا کرب اترتا ہے, کہہ کے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آج ہم اپنی حالت سوچ لیں, کیا ہم نے کبھی دعا کی؟ کسی کی گاڑی خراب ہے سائڈ پہ گاڑی لگا کے کھڑا ہے, ہم نے کبھی دعا نہیں کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بے وہ گھر سے دیکھ کے چلتا, پورا آئل دیکھتا پیٹرول ہے کہ نہیں, پانی کے عقل کس لیے دی تھی اللہ نے, ہم نے کہیں گا بیچ روڈ پہ کھڑا ہے, یہ کہیں گے نا بڑے عقل مند ہیں ہم, اپنی عقل جتائیں گے. نہیں ایسا نہ کرو, اللہ جب عقل مارنے پہ آتا ہے تو مشرکین مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار کہ جن کو اپنی عقلوں پہ ناز تھا تو ایک کمزور مکڑی کے جالے سے عقل مار دیتے ہیں. کمزور مکڑی کا جالا سارے سور کے منہ پہ دیکھ کے ان سب کی عقلیں مر گئی, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اندر سرکار کو عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ اندر ہو, یہ جالا ٹوٹتا اگر ہوتے یہ انڈے ٹوٹتے تو ایک کبوتری کے کمزور انڈے جو گرے اور ٹوٹ جائے, اور مکڑی کا کمزور جالا کے سو مارے ٹوٹ جائے. اللہ جب عقل کو مات دینے لگتا ہے تو پھر کمزور انڈے اور مکڑی کے جالے سے مات دے دیتا ہے, اپنی عقل سے کبھی ناز نہ کرتا, بلکہ عقل کی عافیت مانگنا ہے کہ یا اللہ اس عقل کو عافیت اور حفاظت بھی تو ہی عطا کرتا ہے کہ یہ چلتی ہے, ورنہ ہماری عقل کیا بجا. تو خیر, تو باطنی حسن بلال حبشی جیسے شخص کو باطنی حسن حاصل ہے تو ان کی قیمت لگ رہی ہے, من اس عالم آخر کا وزن لگ رہا ہے, اس لیے کہ جوہری جوہر کو جانتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے ان کی عادت شریفہ تھی, کہا کرتے تھے دیکھو ایک لاکھ دینار کی حدیث سنا رہا ہوں, ایک لاکھ دینار کی, ایک لاکھ درہم کی حدیث سنا رہا ہوں, تو شاگرد غور سے سنتے. تو جب ایک شاگرد عالم ہو گیا, اب وہ بازار گیا منڈی گیا تو سوچا یار کئی لاکھ کی حدیثیں میرے پاس ہیں, چلو پبلک کو سناتا ہوں اور کچھ ملے گا. ایک پھل والے کے پاس گیا کہ یار یہ پھل یہ امرود بڑے اچھے ہیں, تو میں 1,00,000 دینار کی حدیث سناتا ہوں، یہ مجھے دے دے. اس کو دیکھتا ہوں، بولے جی مولوی صاحب لگتا ہے سائنس ٹیکنالوجی نہیں پڑھی تم نے، داستان آپ کو آج کی دنیا یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو سائنس ٹیکنالوجی آتی نہیں، ان کو آتا کیا؟ میاں ان علماء حق کو جو آتا ہے تم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تم تو چاند بھی پہنچے ہو، وہ تو بہت اوپر جا چکے ہیں، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تم تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. خیر، اور آئنسٹائن نے تحقیق لکھی، آئنسٹائن یہودی سائنسدان ہے آپ جانتے ہیں، اور اس کی وہ تحقیق چھپی ہوئی ہے جس کے اندر وہ تقریباً 30 دن ایک کمرے کے اندر بند رہا، ریسرچ کرتا رہا. 30 دن کے بعد نکلا، اس نے 2 باتیں کہیں. اس نے کہا کہ 2 تحقیقات میں کر کے آیا ہوں لیکن میں بیان نہیں کروں. اس نے کہا اگر میں نے بیان کر دیا تو تم لوگ مجھے قتل کر دو گے. جی کیا کہنے نہیں، بیان نہیں کروں. لیکن اس نے دوسرے موقع پر لکھا، کیا لکھا؟ ایک یہ لکھا کہ میں نے اپنی سائنسی تمام فارمولوں کے ذریعے سے تحقیق کی اتنا عرصہ وقت میں، اور اس نتیجے پر میرے سائنسی اصول کی پہنچے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ ہیں اسلام. آئنسٹائن لکھ رہا ہے، ہمیں تو ایسی چیزیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں تو دوسری چیزیں پتہ ہیں. چاند پہ چلے گئے، اور چاند پہ چلے گئے، ہم چاند یہاں ڈھونڈ رہے تھے، وہ اوپر چلے گئے چاند پہ. تمہیں یہ پتہ نہیں. دوسری بات کیا لکھی؟ دوسری بات یہ لکھی کہ مسلمانوں کے جو علماء دین ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مالک نے جتنی عقل کی فریکوینسی دی ہے انسان کو، اس کا اس نے ایک حصہ لکھا. 1 پوائنٹ کتنا؟ کہ 1 پوائنٹ اتنا حصہ ایک سائنسدان جو ہے اس کا دماغ 1.7 وہ اس کا کام کرتا ہے دماغ، ایک سائنسدان کا. اور ایک آدمی بھی اس کا دماغ 7.5 وہ کام کرتا ہے. یعنی اس کا دماغ ایک آدمی بھی ان کا سائنسدان کے مقابلے میں 6 یا 7 درجے زیادہ تیز ہوتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں علماء دین پر ہی نظر ہے. کیوں؟ خود سائنسدان لکھ کے گیا اسلام سچا مذہب، اور یہ علماء حق اور علماء دین، یہ جو ہے دماغ کی ان کی فریکوینسی ایک سائنسدان کے مقابلے بہت زیادہ ہے، سائنسدان پہنچ نہیں سکتا. اس سے تمہیں کیا خبر؟ تم تو ظاہری بنانے کے ایک ڈھانچے پر ریسرچ کرتے ہو، یہ تو ایک مانوی اور باطنی حسن پر بحث کرتے ہیں جس کے لیے آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں نہ وہاں نہیں پہنچتی، وہاں تو دل کی بصیرت پہنچتی ہے. تو دل کی بصیرت تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا؟ تو باطنی حسن اگر حاصل ہے تو بلال حبشی کو باطنی اور مانوی حسن حاصل ہو تو اس کی قیمت بڑھ جائے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور صبح کو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ بلال، رات میں نے ایسا ایسا تمہیں دیکھا ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا؟ تو بلال حبشی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن میں ایک عمل کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو کی پڑھتا ہوں. وضو کا شکرانہ 2 رکعت، صرف وضو کا، وضو کا شکرانے کے طور پر 2 رکعت میں پھر پڑھتا ہوں ہمیشہ. مکروہ وقت نہیں ہے، فجر کے بعد کا، صبح سادی کے بعد کا، یا اثر کے بعد کا وقت اگر نہیں ہے تو 2 رکعت میں نفل پڑھتا ہوں تحیت الوضو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آگے تجھے جنت میں چلتے لے گا. ان لوگوں کے عالم آخرت میں پہنچنے سے پہلے ہی جنت ان کی منتظر ہے. کیا وجہ؟ بات نہیں ہوتی. تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اجاگر کیا کہ ظاہری حسن بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے، لیکن یاد رکھو نجات باطنی حسن پر ہے. اور اس کا اثر دنیا میں بھی تم دیکھو گے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کسی کو یہ باطنی حسن حاصل ہے، ایمان اور عمل صالح کا، علوم و معرفت کا، تو دنیا کے اندر وہ جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنے زیادہ اس کے خدمتگار اور قدردان پیدا ہوتے چلے جائیں گے. بوڑھے بزرگ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی، علماء ربانی، بڑے بڑے کاملین پورے دس دس خادم لائن میں لگے ہوئے نا, ان کو کوئی تکلیف نہیں. مغرب کے پھوڑے کی طرح نہیں, کیسا لے کے بیچارہ اپنی خود ہی شاپنگ کرتا پھرتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بسیں خود ہی لے کے جا رہی ہیں, خود ہی بےچارا دے بوڑھا ہے یا گڑیا ہے خود ہی پھرتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں تو یہ بزرگ, یہ ولی کامل, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, دس خدا صبح شام خدمت ہو رہی ہے, اور وہ سمجھ رہے کہ یار اس کے پیروں کے نیچے سے جنت ہے, اس بزرگ کی خدمت کر لو, اس سے دعا لے لو, کامیاب ہو جائیں گے. تو اولڈ از گولڈ, یہ تو اسلام میں اس کی قیمت ہے. اس سے حضرت گوم محمد خان بھی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اور خود مخلوق کے ہاں اس کی قدر اب منزل بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. اور یہاں کی دنیا میں جب تک کام کا کام کا, اس کے بعد کہاں آپ ریٹائر ہو گئے ہیں چھٹی کریں, اور ہمارے ہاں جب ریٹائرنگ کی عمر کو پہنچتا ہے وہ عالم دین, اب تو کام کا بندہ ہے, اور یہاں ریٹائر ہوا کہ جی آپ کام کے نہیں ہیں چھٹی, گھر بیٹھے پینشن آتی رہے گی, یہ ہوتا ہے. اور ہمارے علم دین کے اندر اللہ کا دین کی علوم جس نے حاصل کیے ہیں تو وہ اس ریٹائرنگ کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اب کام کا ہو گیا, اب ہر ایک چاہتا ہے کہ اس سے علوم و مال کر دیں, اب اس سے حاصل کر لوں. تو بہرحال تو اس صورت مبارکہ بھی اسی حقیقت کو واضح کیا, اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی, قسم انجیر کی, زیتون کی, وادی سینا کی, اور امانت والے شہر یعنی مکہ کی, چار چیزوں کی قسم. اب انجیر کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انجیر ایک پھل ہے, اور یہ ایسا پھل ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی بہت فوائد ہیں, عجیب و غریب خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رکھی. چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور ایک شخص ایک تباغ کے اندر انجیر کے پھل لے کے آتا, آپ نے وہ قبول فرمائے اور اسے کھایا, اور صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ, یہ وہ باہر پھل ہے دنیا میں کہ جو جنت کے پھلوں کے ساتھ مشابہ ہے. جیسے جنت کے پھل ایسے پھل ہیں کہ ان کے اندر چھلکا اور گٹھلی نہیں ہوتی, وہ پورا کا پورا پھل کھانے کے قابل ہے, اس کا کوئی بھی جز پھینکنے کے قابل نہیں. تو دنیا کے پھلوں میں یہ واحد پھل ہے جو جنت کے پھلوں سے مشابہت رکھتا ہے کہ انجیر کے پھل میں کوئی چیز پھینکی نہیں جاتی, کیونکہ چھلکا بھی پھینکا اٹھا نہیں جاتا, کیونکہ چھلکا پھینکنے والا نہیں, اس کے اندر گٹھلی بھی نہیں ہے کہ گٹھلی نکال کر پھینکے, کافی پورے کھایا جاتا ہے. اس کو کھاؤ, اور فرمایا کہ یہ تمہارے بواسیر کا جس کو مرض ہے, بواسیر کے مرض کے جو ماتا ہے جراثیم ہے, یہ اس کو مارنا کھاؤ. یہ وہ انجیر کا پھل, کیونکہ آپ جس سے انجیر کا پھل کھایا ہے یہ دیکھا ہے, اس کو پتا ہے وہ پورا ہی کھایا جاتا ہے, اس میں نہ چھلکا نہ گٹھلی, پورا کام کا ہے. اور اس کے اندر یہ خوبی لکھی ہے سپاہ نے, فرمایا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ مسانے اور گردے کی پتھری توڑ دیتا ہے, مسانے اور گردے کی پتھری توڑ دیتا ہے, اور بلغم کسی کے سینے اور گلے میں اور ناک میں دماغ میں بلغم جمع ہوا ہے تو یہ اس بلغم کو تحلیل کر دیتا ہے, پگھلا دیتا ہے, جمنے نہیں دیتا. اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں انجیر میں. تو ظاہری خوبیاں یہ ہیں اس کے اندر کہ انسان کے ظاہری امراض کا بہترین علاج ہے, اور باطنی خوبی, اور میں باطنی خوبی اس کی یہ کہ اس کی مشابہت اہل کمال کے ساتھ, جو دنیا میں کاملین ہیں, کاملین کے ساتھ اس کی مشابہت ہے, اس لیے کہ اہل کمال اپنے ظاہر اور باطن میں ایک جیسے ہیں, جیسے نظر آتے ہیں باطن میں بھی ویسے ہی, منافقت ان میں نہیں ہے, ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو, باطن کچھ ہو ظاہر کچھ ہو, نہیں, وہ ظاہر باطن کے اعتبار سے یکساں ان کی شخصیت. اہل کمال کی یہ شان ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس پھل کے اندر بھی یہ مشابہت ہے کہ یہ ظاہر باطن کا یکساں, ظاہر باطن دونوں اعتبار سے کھانے کے قابل ہے, یہ عام کی طرح نہیں کہ اس کی گٹھلی نکال کے پھینکنی پڑ جائے گی, ایسا نہیں, یہ پورا کا پورا کھا لیا جاتا ہے, یہ اس کے اندر باطنی خصوصیت موجود ہے. اس کے بعد تین کی قسم کھائی, اور زیتون کی قسم کھائی. زیتون آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک پھل ہے, اور زیتون کے اندر جو فوائد ہیں وہ انجیر سے بھی زیادہ ہیں، زیتون میں اس سے زیادہ فوائد ہیں، اس کے ظاہری فوائد بھی اس کے اندر ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں. ظاہری فوائد اس کے کیا ہیں؟ یہ معدے کو قوت دیتا ہے، اس کا اچار بنا لیں سرکے میں ڈال کے تو یہ معدے کو قوت دیتا، بھوک کو بڑھاتا ہے، اور انسان کی قوت باہ کو طاقت دیتا، اضافہ کرتا ہے. اور اگر کسی کے دانت کمزور ہوں تو نمک والے پانی میں، نمکین پانی میں یہ اس کے پھل ڈال کے اس پانی کے ساتھ صبح شام کنی کرے تو اس کے دانتوں کی جڑیں مضبوط ہوگی. اس کے اندر یہ خصوصی، اور پھر اس کے اندر باطنی فوائد. ایک تو باطنی فائدہ یہی ہے کہ یہ اس کی مشابہت اہل کمال کے ساتھ، کیونکہ جیسے اہل کمال لوگوں کے لیے نافے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی لوگوں کے لیے نافے ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے اہل کمال اپنے باطنی نور کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں تو زیتون کا تیل بن جاتا ہے، وہ تیل روشنی کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور زیتون کے تیل کی روشنی بہت شفاف روشنی ہوتی ہے، قرآن نے خود ذکر کیا، تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے. اس لیے تین کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زیتون کی قسم کھائی، کہ قسم انجیر کی اور قسم زیتون کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انجیر اس کو انسانیت انسان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اس لیے کہ جنت کا یہ واحد درخت ہے کہ جب بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس جنت کا اتار دیا گیا تھا اور وہ برہنہ ہو گئے تھے، اللہ کے جب عذاب بظاہر آیا اور آپ نے وہ مشجرہ ممنوعہ کھا لیا تو لباس جنت آپ سے چھین لیا گیا، اب آپ اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے ہیں. تو درخت ہیں جنت کے، تو درختوں کے پتوں کی طرف جا رہے ہیں کہ پتوں کے ذریعے سے اپنے شرمگاہ کو چھپاؤں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس درخت کی طرف جاتے ہیں وہ اپنے پتے وہ اونچا کر لیتا ہے، آپ ہاٹ وہ اونچے ہو جائیں، کوئی درخت پتے دینے کو تیار. جب انجیر کی طرف گئے تو انجیر نے اپنے پتے اونچے نہیں کیا بلکہ اپنے پتے دے دیے، آپ نے اس کے پتے لے کے اپنے شرمگاہ کو چھپایا. تو یہ سب سے پہلا موسم ہے انسانیت کے انجیر، اس نے ہمارے بابا آدم کی شرمگاہ کو پردہ دیا، صدر کو پردہ دیا، اس لیے اس درخت کو بہت فضیلت حاصل ہے. اور مفسر فرماتا ہے کہ اس انجیر کے درخت کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ملک شام کے اندر سکندر اعظم کے زمانے میں یونانیوں نے درخت لگائے تھے اور وہ دو دو ہزار سال تک اسی طرح لگے رہے. ان کی دو دو ہزار سال عمریں ہوتی ہیں انجیر کے درخت، اتنی لمبی ہوتی، دو دو ہزار سال گزر گئے، کہا کہ وہی طرح جو یونانی اس کو لگائے تھے اس طرح محفوظ تھے. تو بہت ہی برکت والا یہ درخت ہے انجیر کا. اور مفسر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہو کہ وہ انجیر کے درخت کے پتے حاصل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اور شریعت میں استقامت اور قوت عطا فرمائیں گے، عروۃ الوثقیٰ، استقامت اور قوت دیں گے، اس لیے کہ یہ دین میں استقامت اور قوت کی علامت ہے. ابن سیرین رئیس المعبرین، تعبیر خواب کے ماہر تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بیمار نے خواب دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ دو لا پیو، دو لا کھاؤ، دو لا عربی کا لا ہوتا ہے لام الف لا، اور میں کہ دو لا کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ. اب یہ بڑا پریشان، دو لا کیا چیز ہے؟ ابن سیرین سے جب پوچھا تو فرمایا کہ بتانے والے نے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، لا شرقیتن ولا غربیتن، یہ لا شرقیتن ولا غربیتن یہ زیتون کے تیل کی جو روشنی ہے اس کی خوبی ذکر فرمائی ہے کہ لا شرقیتن ولا غربیتن، نہ وہ مشرق کی طرف معلوم ہوتی نہ مغرب طرف، بلکہ پورے احاطے کو روشن کرتی ہے. تو اشارہ یہ کہ زیتون کا تیل کیوں ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے زیتون کا تیل پیا ٹھیک ہو گیا، ایسی چیز. اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ زیتون کا تیل یہ کولیسٹرول کو دفع کرتا ہے، عام آئل وہ کولیسٹرول بناتے ہیں، یہ جتنا بھی پی لو کولیسٹرول کو یہ دفع کرتا ہے، پگھلاتا ہے، صاف کرتا ہے. اور گردے صاف کرتا ہے، مسانے صاف کرتا ہے. گردے یہ مسانے کے اندر پتھری ہو تو زیتون کا تیل یہ اس کو توڑتا ہے. تو یہ تو زیتون کو اللہ تبارک مطالعہ نے یہ فضل مقام عطا فرمایا اور اس کی قسم کھائی. اب دیکھیں انجیل کے اندر جو اوصاف تھے کہ وہ دوا بھی تھی، غذا بھی تھی، میوہ بھی تھا، ساری خوبیاں تھیں، اور وہ ساری کی ساری جامع خوبیاں زیتون میں بھی موجود تھی کہ وہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، میوہ بھی ہے، لیکن ایک زائد خوبی اس کے اندر ہے کہ اس کے تیل کی روشنی وہ اس کے پاس نہیں. اس لیے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے اللہ قسم کھا رہا ہے. پہلے جیل کی قسم کھائی، اس میں سارے اور صاف ہیں لیکن ایک مطلب نہیں ہے کہ اس کے تیل کی روشنی نہیں. اب زیتون کی قسم کھائی، اس سے اور اعلیٰ چیز کی قسم کھائی تو اس میں اسی طرح کی سارے خوبیاں موجود، لیکن مزید ایک خوبی ہے کہ اس کے تیل کی روشنی سے انسان پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسری چیز کی قسم کھائی، وادی سینا. اور وادی سینا آپ جانتے ہیں کوہ طور، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اللہ تبارک مطالعہ اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تھی، اپنے انوارات کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی. یہ وہ پہاڑ ہے اور وہیں پر نور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا. آپ نے وہاں پر عبادات کی، چلے کاٹے، اور وہیں پر تورات آپ کو ملی. 40 دن آپ اس پہاڑ پر رہ کے عبادتیں کی اللہ کی، ریاضت میں رہے، اور پھر آپ کو تورات ملی. یہ وہ مبارک جگہ. اور یہ طور سینا کا معنی کیا عربی میں؟ فرمایا کہ جھاڑ والے پہاڑ، جھاڑ والے جہاں درخت پودے ہریالی، یہ وہ پہاڑ. جو پہاڑ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پہاڑ کہ جس کے اوپر ہریالی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، ایک وہ پہاڑ جس کے اوپر ہریالی اور درخت ہیں. تو یہ طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جھاڑدار درخت ہوں، پودے ہوں، ہریالی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان درختوں میں چشمے ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، اور چشمے جب ٹوٹتے ہیں تو جہاں سے چشمے گزرتے ہیں وہاں ہریالی پیدا ہوتی ہے. اب جب وہاں ہریالی ہے، ہرے ہرے جنگل ہے، تو پھر وہاں جانور بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں ہرن ہوتے ہیں، مرغ زرنی ہوتے ہیں، یہ سارے جانور وہاں پر، یہ سب چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے منافع. اور پھر ایسے پہاڑوں پر مسالہ جات سارے اسی پہاڑوں پر اٹھتے ہیں، کلنجی وہاں پہ ہو رہی ہے، مسالے ہمارے جتنے وہیں پر اگ رہے ہیں، بڑی الائچی کے سارے باغات وہاں اگ رہے ہیں، چھوٹی الائچی کے باغات وہاں اگ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے مسالے جو آج ہم گوشت سالوں میں ڈالتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں اگتے ہیں. دوا، غذا، ہر طرح کی جڑی بوٹیاں ایسے پہاڑوں پہ اگتی ہیں. تو اللہ تبارک مطالعہ نے تیسرے درجے پر ایسے پہاڑ کی قسم کھائی کہ جو پہلے والی دونوں چیزوں میں جو اوصاف تھے وہ سارے کے سارے اوصاف یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. اب پھر ترقی کی قسم کھا رہے ہیں پورے سین. اب لیکن ان پہاڑوں میں، اس پہاڑ پر ایک اور الگ ایک چیز تھی جو پہلے نہیں تھی. وہ کیا؟ کہ پہلے زیتون کے ذریعے سے جو روشنی انسان بناتا تھا وہ مادی روشنی تھی، مادی روشنی، لیکن اس پہاڑ پر جو روشنی پڑی تھی وہ اللہ کی تجلی کی روشنی تھی، وہ روحانی روشنی تھی، اس کا درجہ اس سے بڑا ہوا. تو زیتون کا تیل مادی روشنی کا مرکز ہے کہ اس سے آپ ایک انسری روشنی، مادی روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر، وہاں پر تو نبوت کی روشنی موسیٰ کو ملی، وہاں پر اللہ کی تجلی اتری، تو اللہ کی تجلی کا نور وہاں پر آیا ہوا ہے، لہذا اس کو پہلے والی سے مرتبہ زیادہ بلند حاصل ہے، لہذا اس لیے وادی سینا کی قسم کھائی. اس کے بعد چوتھے نمبر پر قسم کھائی حاضر بلد الامین، اس امانت والے شہر یعنی مکہ کی.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.